کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبی صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالت کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بادشاہی کرتا، اپنے کہے پر اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایمبولنس کے نام سے کون واقف نہیں؟ کوئی زخمی ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، ایمبولنس منگوائی جاتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ روڈوں کے اوپر ایمبولنس راستہ مانگ رہی ہوتی ہیں، لیکن آگے جانے والے ڈرائیور حضرات انہیں جلدی راستہ دینے پر تیار نہیں ہوتے۔ پیارے امیر علیہ سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
لوگوں کی ہمدردی تو سبھی کو کرنی چاہیے، دکھیاروں کی، بیماروں کی۔ تو ایمبولینس اگر راستہ مانگ رہی ہے، اگر آپ کے بس میں ہے تو راستہ دے دیجئے، ورنہ ہوتا کیا کہ بعض وقت آگے بھی ٹریفک جام ہوتی ہے، راستہ ہوتا نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس میں شاید ایمبولینس والوں کا یہ قصور بھی رکاوٹ بنتا ہوگا کہ کبھی تو جیسے مریض ہوتا ہے تو اسپیڈ کی ضرورت ہے، کبھی یہ ہوتا ہے مریض کو لینے جا رہے ہوتے ہیں تب بھی اسپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو راستہ مل جائے، کبھی تیسری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ نہ مریض ہے نہ مریض کو اٹھانے جانا ہے، یہ ویسے ہی جا رہے ہیں، تب بھی اپنا یعنی کہ وہ ایمبولینس کا روب دکھا کر ہی آگے نکلنے کی کوشش کرتے۔ ڈرائیوروں کو جب حالوں پتا ہوتا ہوا، جب مجھ جیسے کو پتا ہے تو ڈرائیوروں کو کیا نہیں پتا ہوگا، تو یوں یہ سمجھتے ہوں گے یہ خالی خالی وہ بجا رہا ہے، اپنا لائن میں لگا رہے۔ تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، یہ ایمبولینس والوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب یہ خالی ہوں تو حسب معمول جو ٹریفک کے اصول ہے اس کے مطابق یہ وہ چلتے رہیں اور جلدی نہ مچائیں، دھوکہ نہ دیں۔ اور دیگر ٹریفک والے جو ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر ایمبولینس راستہ دیتی ہے تو صورتیں تو تین بتائی نا، کہ ایک تو کے اندر مریض ہے، ایک یہ کہ یہ مریض کو لینے جا رہے ہیں، تو دونوں صورتیں ایمرجنسی والی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ کون سی صورت ہے، یہ دعا یا تیسری کہ خالی خالی اس کو آگے جانا ہے، تو اس لیے وہ ویسے بھی زیادہ ووٹ ملے تو نمائندہ جیت جاتا ہے۔ تو اس میں آخرت کی بہتری اسی میں کہ چونکہ آپ کو پتا تو ہے نہیں کہ مریض ہے اندر کیا ہے، وہ تو پیچھے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو راستہ دے دینا چاہیے کہ اگرچہ اس نے دھوکہ بھی کیا ہو، خامخا آگے بھاگنا چاہتا ہو، یہ تب بھی آپ کو اچھی نیت کا ثواب مل جائے گا کہ آپ نے مریض کی ہمدردی کی، یا تو مریض ہے یا مریض کو لینے جا رہا ہے، دونوں صورتوں میں ہمدردی تو پائی گئی نا مریض سے، تو اس لیے وہ راستہ ان کو دے دینا چاہیے۔ اور ایمبولینس والے اور جو بھی اس طرح کے ادارے اگر مجھے سن رہے ہیں، تو مہربانی کر کے اپنے ڈرائیوروں کو یہ تاکید کریں کہ جب ان کی ایمبولینس میں وہ ایمرجنسی کی صورت نہ ہو تو یہ مہربانی کر کے دوسری گاڑیوں کے مطابق ہی اصول پر وہ چلا کریں، اور خامہ کا مطلب ہارن بجا بجا کر وہ راستہ نہ مانگا کریں تاکہ وہ ایمرجنسی میں بھی راستہ مل جایا کرے، ورنہ یہ کہ یہ دشواری پیش آتی ہے. جیسے کہ ایک وہ چرواہا بکریاں چراتا تھا، ایک بار اس کو مستی سوجی اور یہ ٹیلے پہ چڑھ کے چلانے لگا کہ بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا یعنی ولف، ولف آ گیا، بھیڑیا آ گیا، تو بکریاں اٹھا لے گا، دوڑو مدد کے لیے آؤ. تو وہ جو گاؤں تو ساتھی تھا، تو گاؤں کے لوگ جس کے ہاتھ میں لٹھی، ہتھوڑی، چھڑی جو بھی آئی وہ لے کے دوڑے، بھیڑیا کو بھگانے کے لیے، ہماری بکریاں کھا جائے گا. لیکن وہ چروا ٹیلے پر کھڑا ہنس رہا تھا، اے میں تو مذاق کر رہا تھا. اب لوگ واپس چلے گئے، برا بھلا کہتے ہیں چروائے کو کہ خام خام کو دوڑایا. اچھا اب دوسری بار سچ مچ بھیڑیا آ گیا، اب یہ گھبرایا، اب تو یہ بکریاں کھا جائے گا. یہ پھر ٹیلے پر چڑھا اور چلانے لگا کہ میری مدد کرو، پلیز ہیلپ، بھیڑیا آ گیا، ولف آ گیا، دوڑو، بچاؤ بچاؤ. لیکن لوگ سمجھ، لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ ہے شرارتی، اس دن کی طرح آج بھی شرارت کر رہا ہوگا. تو کوئی نہیں آیا، بھیڑیا نے جو کر رہا تھا بکریوں کے ساتھ وہ کر کے چلا گیا اور نقصان ہوا. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ آخر کار نقصان ہی اٹھاتا ہے، اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، خود بھی ڈوبتا ہے دوسروں کو بھی لے ڈوبتا ہے. تو اس لیے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ اس میں نقصان ہی ہے، فائدہ ہے نہیں. اللہ پاک کی نافرمانی میں یہ بھلا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اکثر اوقات لوگ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا کیسا؟
قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا جو ہے اس کی ممانعت ہے اور سختی سے ممانعت بھی ہے. مطلب ایک امام نے قبلے کی طرف تھوکا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت آئی اس کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری نماز نہ پڑھائے، یعنی اس کو امامت کے لیے منع کر دیا گیا. کعبے کی طرف تھوکتا ہی، تو اس طرح مطلب یہ کہ کعبے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اچھا اب یہ کہ کعبے کی توہین کی نیت نہیں ہوتی انسان کی جب تھوکتا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ کعبے کی توہین کی نیت سے تھوکے گا تب تو کافر ہو جائے گا. کعبے کی تعظیم یہ فرض ہے اور توہین کفر، یہ نیت نہیں ہوتی. بس غفلت کی وجہ سے لوگ تھوک رہے ہوتے ہیں، اب بعض اوقات تو پتہ بھی نہیں ہوتا اور تھوک رہے ہوتے، تب اس پر ظاہر ہے کہ کوئی کیا دفعہ لگے گی. تاہم یہ کہ کعبے کی طرف جب پتہ ہو تو تھوکنا نہیں چاہیے. قبلے کی طرف تھوکنے کے تعلق سے میں واقعہ یاد کر رہا تھا تو یہ آ گیا. میرا آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے امی بستامی کے والد رحمہم اللہ تعالی سے فرمایا، چلو اس شخص کو دیکھے جس نے اپنے آپ کو بنام ولایت مشہور کیا ہے، وہ شخص مر جائے ناس و مشہور زہد تھا. لوگ ان کی طرف رجوع کر دیتے اور لوگ اس کو بڑا پرہیزگار اور دنیا سے دور رہنے والا سمجھتے تھے، رقیدت مندوں کا ہجوم رہتا تھا. جب وہاں تشریف لے گئے اتفاقاً اس شخص نے قبلے کی طرف تھوکا، حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فوراً واپس آئے اور اس سے سلام علیک نہ کی اور فرمایا، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں. جس چیز کا ادعا یعنی دعویٰ کرنا رکھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس پر کیا امین ہوگا؟ یعنی کیا یہ زاہد ہوگا، کیا عابد ہوگا، کیا پرہیزگار ہوگا؟ یہ تو مطلب قبلے کی طرف تھوکتا ہے، اتنی بھی تمیز نہیں ہے اس کو. تو اس طرح مطلب یہ کہ قبلے کی طرف تھوکنے کی مذمت میں یہ حکایت بھی ہے واقعہ. اور دوسری بات میں فرمایا، بائزد بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، یہ شخص شریعت کے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں، اسرار الہیہ یعنی اللہ پاک کے رازوں پر کیوں کر امین ہوگا، امین معنی امانت دار۔ اسی طرح پیشاب وغیرہ بھی نہ کعبے کی طرف منہ کر کے کرنا چاہیے نہ پیٹ کر کے، کہ یہ دونوں صورتیں حرام ہیں۔ منہ کرنے کو بولتے ہیں استقبال قبلہ، پیٹ کرنے کو بولیں گے استدبار قبلہ۔ تو یہ استدبار قبلہ ہو یا استقبال قبلہ ہو، پیشاب کرتے وقت یہ حرام ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، جو اب سن لیا نا تو تھوڑا محتاط جن کا ذہن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ کروس کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کعبے کی طرف جا رہا۔ یہ ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ 45 کی ڈگری میں، اینگل میں 45 کی ڈگری کے اندر اندر اگر رخ کرنا، چہرہ کرنا یا پیٹھ کرنا پایا گیا تو یہ بھی استقبال و استدبار قبلہ ہو گیا۔ تو اس لیے آپ کریں تو 45 ڈگری سے زیادہ ترچھا کر دیں قبلے سے، اور بہتر یہ ہے کہ جیسے کہ سمجھانے کے لیے کہ یہ سلام ہم پھیرتے ہیں تو یہ 90 ڈگری ہو جاتا ہے نا، تو یہ جس طرف ہم سلام پھیرتے ہیں نا تو بس اس طرف پیٹ ہو یا منہ ہو تو کعبے طرف وہ کرنے میں وہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ ارے 45 ڈگری کے باہر تھوڑا سا رکھیں بھی، بعض اوقات آدمی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ترچھا ہوتا ہے تو یوں کعبے کی طرف منہ اور پیٹ ہونے کا امکان رہے گا۔ تو اپنے گھروں کو چیک کر لیجئے اور ممکنہ صورت میں اس کی ترکیب بنا لیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کعبے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ یوں سمجھتے ہیں پیٹھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ان کے گھر کا جو واش روم ہوتا ہے ڈبلیو سی یا کموڈ، یہ پھر قبلے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہوتا ہے، تو یہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کو درست کروا کر ثواب حاصل کریں۔ اب اگر جگہ کرائے کی ہے تو مکان مالک کو اعتماد میں لے کر مسئلہ سمجھا کر ان کو آپ اس طرح ضرور کروا لیجئے کہ مطلب کب تک یہ ورنہ آپ گناہ کرتے رہیں گے۔ اس طرح اگر قبلے ادھر منہ یا پیٹ کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ قصدن جان بوجھ کر جو ایسا کرے گا گناہ تو کرے گا نا، جبکہ کوئی سی صحیح مجبوری بھی نہ ہو۔ اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قبلے کی طرف تھوکا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر ہوگا۔
تھوکنے کے حوالے سے جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ چند ایک مخصوص ملکوں میں ہی یہ انداز دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر روڈوں پر، سیڑھیوں پر لوگ تھوک رہے ہوتے ہیں۔ جنرلی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ کیا فرق بتائیں گے اس میں کہ عام طور پہ جو روڈوں پر اور اس طرح جو تھوکا جاتا ہے تو یہ بھی عام طور پہ چاہے وہ قبلے کو رخ ہو یا نہ ہو، اس بارے میں آپ کیا پسند فرمائیں گے بتانا؟
ماشاء اللہ۔ اب یہ کہ روڈوں اور گلیوں پر تھوکنا یہ قانونی تو جرم ہے، ہر جگہ یہ نظافت کے صفائیوں کے یہ قانون تو ہوتے ہیں، لیکن اب قانون پر عمل کون کرے کون کروائے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ویسے یوں صفائی اسلام کو پسند ہے، صفائی رکھنا یہ سنت بھی ہے۔ تھوکنے سے اب بعضوں کا تو ایسا مریض ہو رہا ہے، مریض ہوتا ہے جو تھوک رہا ہے۔ اب جیسے کہ جس کو ٹی بی ہے، یہ ڈاکٹری تحقیق کی بات کر رہا ہوں، جیسے کورونا یہ بھی مسائل ہوئے تھے، ٹی بی یہ سارا یعنی کہ فور ایور ٹائپ کا مرض ہے۔ یہ ٹی بی کا مریض اگر بلغم نکالے گا نا تو اس کے بھی جراثیم پھیلتے ہیں، جس کے اندر چلے گئے بیچارہ وہ آزمائش میں آ گیا۔ اسی طرح بعض اور امراض بھی ایسے ہوں گے کہ جن کے تھوک سے وہ بیماریاں پھیلتی ہوں گی، اور طبعی طور پر بھی انسان کو گھن آتی ہے۔ تو ہمارے یہاں تو کیا وہ کھڑکیوں سے تو برامدوں سے آگ تھو کر کے، اب کوئی گزر رہا ہے اس غریب پر پڑا، وہ تو اوپر دیکھے گا بیچارہ گھبرا کے یہ کس نے کہا، آپ چھپ جائیں گے۔ لیکن آپ ایسی جگہ چھپیں جہاں خدا نہ دیکھ سکے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک تو ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم نے یہ کیا کر دیا اس کے. اچھا کسی کی کار کھڑی ہے اس پہ پان کی پچکاری مار دی, وہ نہیں دیکھ رہا, خدا دیکھ رہا ہے. اس طرح کسی کی دیوار پہ پچکاری مارتے ہیں, یہ پان خور جو ہوتے ہیں نا, گٹکا خور پان خور, یہ اس طرح کے گناہوں سے بھی ان کا بچنا مشکل ہوتا ہے کہ اگر کسی کی دیوار پر پچکاری مار دی, یہ ایزی لیا جاتا ہے اس کو, کسی کی دیوار پہ تھوک دینا پچکاری مار دینا یہ ایزی لیا جاتا ہے, یہ اس کو ایزی نہ لیں, یہ ہے تکلیف دہ پریشان کن ہے. یعنی جس کو جس کا مکان ہے, جس نے بیچارے نے رنگ چونا کروایا ہے, وہ دیکھے گا کہ آپ نے اس کی دیوار پر وہ پچکاری سے وہ نقش و نگار بنا دیے ہیں پان کی تھوک کے, تو اس کے دل پر کیا گزرے گی, اچھا تو نہیں لگے گا. یا کسی کے کار, یہ کار بیچارے روز دھوتے دھلواتے ہیں, پیسے خرچہ کرتے ہیں, پان پر آپ نے تھوک مار دیا, بلغم مار دیا, تو پچکاری مار دی پان کی یا گٹکے کی, تو اس کو کتنا اس کا دل دکھے گا. تو کسی کی چیز پر, کسی کی گاڑی پر, کسی کے کپڑوں پر آپ نے پچکاری آپ کی لگ گئی, تو وہ بیچارہ کیا کرے گا. ہمیں احتیاط کا ذہن ہی نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کہیں سے گزر فرما رہے تھے, آپ کے مبارک پاؤں سے کیچڑ اڑی, کیچڑ میں پاؤں پڑا بے اختیار, تو وہ کیچڑ اڑی اس سے اور ایک مکان کی دیوار پر پڑی, جان بوجھ کر آپ نے نہیں ڈالی تھی, تو اڑ کر کیچڑ کا نشان پڑ گیا. اب خوف خدا والے تھے, آپ اللہ پاک سے ڈر گئے, خوف کی کیفیت بھی کھڑے تھے, سوچ رہے تھے اب میں کروں کیا, میں اگر اس کو صاف کرتا ہوں تو اس دیوار کی کچھ مٹی اکھڑ جائے گی, پہلے دیواریں بھی کچی ہوتی ہوں گی نا, مٹی اکھڑے گی, اور نہیں صاف کرتا تو اس مکان والے کی دیوار خراب ہو چکی, اب مجھے کیا کرنا چاہیے, فیصلہ نہیں کروا رہے تھے. اتنے میں ایک غیر مسلم کا مکان تھا, وہ گھر سے نکلا ہوگا اور اتفاق سے امام اعظم ابو حنیفہ سے اس نے قرضہ لیا ہوا تھا, یہ سمجھے گئے یہ وصولی کے لیے آ گئے پیسے لینے کے لیے, تو اس نے وہ معذرت کرنے لگی کہ وہ فی الحال تھوڑا ہاتھ تنگ ہے اور میں ابھی دے دوں گا, میں آپ مطلب فکر نہیں کریں. تو آپ نے فرمایا کہ میں قرضہ لینے کے لیے نہیں آیا, میرا قصہ یہ کہ کیچڑ میں پاؤں پڑا آپ کی دیوار پہ اڑا, اب میں سوچ رہا ہوں کہ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی گرے گی, دیوار کو نقصان پہنچے گا, نہیں کرتا ہوں آپ کی دیوار داغدار ہوئی جا رہی ہے, تو اس کو کیسے میں صاف کروں, کیسے دھوؤں. جب اس غیر مسلم نے مسلمانوں کے امام کا یہ خوف خدا دیکھا اور یہ باتیں سنی, تو اس نے جیسے کہ کہا کہ حضور وہ دیوار تو بعد میں صاف کریں گے, پہلے میرے دل کی گندگی صاف کر کے مجھے مسلمان کر کے اسلام میں داخل کر لیجئے. تو وہ مطلب یعنی کہ یہ خوف خدا دیکھ کر امام اعظم کا مسلمان ہو گیا. اور ہم لوگ جو ہیں کہ ہمارے کردار ایسے ہیں کہ شاید کوئی غیر مسلم ہمارے کردار کو قریب سے دیکھے تو وہ قریب آئے نہیں, ہم لوگ ایسے ہو گئے, حالانکہ ہمارا اسلام بہت اچھا ہے, ہم لوگ اچھے نہ رہے, پہلے کے مسلمان بہت اچھے ہوتے تھے جس کی مثال آپ نے ابھی دیکھی. یوں ہمیں مطلب سب کا خیال, حقوق العباد کا خیال, کسی کی دیوار خراب نہیں ہونی چاہیے. ایک بار ہم مطلب اپنے محلے کا واقعہ ہے کہ ہم گاڑی لے کر تھوڑا, میرے ساتھ تو لاؤ لشکر ہوتا ہے, وہ گارڈ اور مطلب آپ سب تقریباً جانتے ہیں مجبوریاں ہیں, تو عام آدمی مطلب اعتراض کرتے ہوئے ڈرے گا ظاہر ہے, لیکن میرا انداز جو ہے نا, یہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ آدمی لڑائی نہیں کرتا, اور الحمدللہ مطلب وہ ہم بھی یہ جو ساتھ بھی وہ لڑنے کے لیے نہیں ہے, وہ اونلی مطلب ڈیفینس کے لیے. تو ایک ہم گلی میں سے نکلے تو ایک گاڑی سے ہماری گاڑی تھوڑی رگڑ کھا گئی, گاڑی پہلے سے کھڑی ہوئی تھی, اب اس نے گاڑی غلط جگہ پر کھڑی کی تھی نہیں کی تھی یہ آرگومنٹس کرنے کے بجائے ہم نے مطلب, میں نے حاجی رضا میرے ساتھ تھے, حاجی رضا کو بھیجا, میں نے کہا اس کے مالک کو تلاش کرو, ہماری گاڑی سے اس کو نشان پڑ گیا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں, مالک خدا تو دیکھ رہا ہے نا, یہ مطلب نقصان ہماری وجہ سے پہنچا ہے, تو آپ جا کر اس کو سیٹلمنٹ کرو یا جو بھی پیسے مانگتا ہے بنانے کے لیے, یا جو بھی ہے آپ کرو اس سے. تو حاجی رضا چلے گئے, اس مالک کو ڈھونڈ لیا. اتفاق سے مالک اہل محبت ہی نکلا اور وہ بڑا خوش ہو گیا, مطلب ہمارے اس طرز عمل سے, اور بہت اچھے انداز میں اس کا, نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں. وہ مطلب یہ کیا, دل کو بھی اطمینان ہوا, ورنہ دل کو یہ کوڑن ہوتی رہتی کہ یار اس کو نقصان پہنچا دیا, ہم سمجھے گا ہمارے پاس یہ ہے, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. قہر خداوندی کا ایک پڑے گا نا تو زمین میں دھس جائیں گے. اپنی کچھ بھی مطلب حیثیت ہے ہی نہیں. ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور جو بھی ایسی غلطی ہو تو چھوٹے باپ کا بن جانا چاہیے. یہ محاورہ ہے کہ چھوٹے بڑے باپ کا نہیں بنے, میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا, ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. کیا نہیں ڈرتا یار, جب ملک الموت آئیں گے تو پتہ چل جائے گا بھاؤ یہ کون کس سے نہیں ڈرتا ہے. تو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے, ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ہم پر کسی کا, کسی بندے کا حق باقی نہ ہو, ورنہ قیامت کے دن بڑا مسئلہ ہو جائے گا. نیکیاں دینی پڑیں گی, اپنے وہاں نیکیاں نہیں ہوئی تو اس کے گناہ سر پہ لینے پڑیں گے, اور یوں حاجی نمازی ہونے کے باوجود جہنم کا رخ کرنا پڑے گا. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. تو ادھر ادھر گلیوں میں تھوکنا کرنا یہ بھی احتیاط ہی اچھی ہے, یہ قانونی بھی جرم ہے اور گندگی پھیلتی ہے اس سے. مہذب لوگ ایسا کرتے نہیں, باہر ملکوں میں سختی ہے. میرے مجھے ایک عیسائی بھائی نے بتایا, میں باہر ملک میں تھا کسی شہر میں, اسلامی ملک ہے تو وہاں قانون پر عمل ہے. تو بولا ایک آدمی نے تھوک دیا روڈ پہ, پولیس نے دیکھ لیا, پولیس نے فوراً اس کا چالان کیا اور 50 درہم ادھر کا سکہ ہے وہ مطلب اس سے ڈال دیا, اس پہ جرمانہ. مالی جرمانہ ہمارے یہاں منسوخ ہے, جائز نہیں ہے, لیکن دوسری فقہ کے نزدیک وہ جائز بھی ہوگا بعض. تو یہ مطلب یہ کہ تو وہاں کوئی نہ تھوک سکتا ہے. زیبرا کراسنگ بنا ہوا ہے, زیبرا کراسنگ کراس نہیں کیا آپ نے, روڈ سے کہیں اور سے کراس کیا, پولیس آ گئی, جرمانہ. گاڑی غلط جگہ پر پارک کر دی, پولیس آپ پھلے کھڑے ہیں, پولیس نے آ کر آپ کو کچھ نہیں بولنا, سلام کرنا ہے, یہ دیکھے سلام کریں گے, پرچی لکھیں گے, آپ کو کچھ نہیں بولیں گے, آپ کی گاڑی بھی سجا دیں گے وہ پرچی. اب یعنی وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہاں تو آدمی بھاگ سکے, بھاگ نہیں سکتا, کبھی بھی تو لائسنس رینیو کروانے, کچھ بھی کروانے اور جائے گا, اور جو ہے اس میں لکھا اس کو بک دے گا. کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیمرا آپ کو کتنی ہوشیاری کرے کیمرا آپ پکڑ لے گا. اچھا لوگ ہوشیاری کرتے ہیں وہاں. تو اب میں نے دیکھا کہ وہ موبائل ان کی ہوتی ہے نا, وہ جھاڑیوں میں چھپ کے کھڑی ہوتی ہے بعض جگہ پہ, تو یہ سمجھتے ہیں کہیں کیمرا تو نہیں لگا ہوا, تو گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی, ٹک کر کے پکڑے گئے. یوں بھی کرتے. تو یہ مطلب ہمیں آخرت کی اس میں یادیں ہیں. کیا دنیا میں بھی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ یہ مطلب مجرم کو پکڑ لیتے ہیں. اللہ پاک تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, تو آخرت میں کس نے بچنا ہے, کس کی عقل ہوشیاری کام دے گی؟ جب دنیا میں نہیں دے پا رہی کام پھنسا دیتی ہے ہوشیاری, آخرت. تو یہ کہ ہمیں سوائے رب کی بارگاہ میں جھکنے گئے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, اور وہ ہمارا رب اس لیے جھکیں گے اور اس سے ڈریں گے, اس کا خوف.
حضور اس پر بھی رہنمائی فرمائیں, روڈ پر کافی پانی جم جاتا ہے, پانی کھڑا ہوا ہے, اور بارش ہونے کے دوران بھی کچھ لوگ گاڑیاں لے کر نکلتے ہیں, بائکیں لے کر نکلتے ہیں, تو ان میں بھی رجحان یہی ہوتا ہے کہ وہ بھگاتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کیچڑ اور پانی یہ اچھالتے ہوئے اڑاتے ہوئے. تو یہ بطور تفریح, ایسا نہیں ہے کہ کہیں مجبوری کے طور پر کہ ضروری کوئی ایسا ہوا کہ جا ہی رہے ہیں اور پانی وہاں سے اڑ گیا, ایسا نہیں, بلکہ کچھ ایسے ہیں کہ بطور خاص تفریحاً یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ کا تو جواب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے ہی باہر نکلے ہوئے ہیں, چونکہ بارش سے ہی بھیگ رہے ہیں تو یہ پانی گیا تو کیا ہوا, حالانکہ اس میں کیچڑ ہوتا ہے دیگر عام پانی سے جو بھیگ کے جا رہا ہے, تو ان دونوں میں بہت فرق ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے؟
ظاہر ہے کہ مسلمان کو انسان کو تکلیف تو دینی نہیں ہے نا, نہ گاڑی سے نہ اپنے پاؤں سے, پاؤں بھی تو پھچ پھچ کر کے بعض موالی ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ یہ لڑکے بالے شرارتی وہ اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں, لوگ گزر رہے ہیں, پانی اڑتا ہے, تو طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے. یہ باہر جو کھڑا ہوا پانی اس کو جب تک یقینی معلومات نہ ہو ناپاک نہیں کہہ سکتے. بھلے رنگ اس کا کالا میلا جو بھی رنگ ہے, تو کالا تو کوئلہ بھی ہوتا ہے, کوئلہ ناپاک تھوڑی ہے. سر کے بال بھی آپ کے کالے ہیں, یہ ناپاک تھوڑی ہے. تو یہ کہ وہ پانی اگرچہ ناپاک ہونے کا اس کا اپنے کو معلومات نہ صحیح, لیکن یہ پانی جب اڑے گا کسی پر طبیعت میں تھوڑا بدمزگی تو ہوگی نا, ناگواری تو ہوگی نا. تو بہرحال یہ کہ صاف پانی بھی کسی کو آپ بالکل صاف ستھرا پانی نل میں پینے کا بھر کے آپ کسی کے منہ پہ مارو, ناگواری تو ہوگی نا, اس کو لڑائی ہو جائے گی. آپ یوں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی ایزا رسانی کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اسکوٹر چلائیں, گاڑی چلائیں, کچھ بھی ہو, اپنا بھی خیال رکھنا ہے, دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. اپنی ذات سے کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو ہرگز نہ پہنچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جو لوگ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں وہ اپنی ڈی پی پر اپنی تصویر لگاتے ہیں یا پھر کوئی اور تصویر لگاتے ہیں؟ آپ سے عرض ہے کہ ڈی پی پر اپنی تصویر ہو یا پھر کوئی اور. میٹھے مرشد, آپ نے اپنی ڈی پی پر کون سی تصویر لگائی ہوئی ہے؟ اگر مناسب خیال فرمائے تو ہمیں بھی دکھائیں.
میری ڈی پی کون سی ہے؟ مجھے نمبر ملانا نہیں آتا, اور لسٹ بنا کے دے دی اس نئے بھائی نے, تو اسی پر جو کرتا ہوں تو آ جاتا ہے. مگر میں تصویر, میں نے اپنی تصویر نہیں لگائی. میں کبھی کوئی مدنی پھول وغیرہ لگا لیتا ہوں, وہ بھی لگوا لیتا ہوں, مجھے لگانا نہیں آتا. دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا, سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا, جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے. 30 رمضان 1443, یہ 44 ہے, 44 ہے 43 کی ڈھلتی شام کا منظر, یہ آخری رات رمضان شریف کی, اس کا منظر جو ہے یہ میری ڈی پی پہ لگا ہوا ہے. اصل بدلتے رہنا جو ہے نا یہ مناسب کم ہے, حرج تو نہیں ہے لیکن حرج ہے بھی. اب جیسے کہ بعض ڈی پیز پر مجھے بھی ضرورت تو پڑتی ہے نا, تو ایک ہی اگر وہ ڈی پی ہوتی ہے نا اس کی جو بھی ہے تو ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے. اچھا, اب بعض لوگ اپنی تصویر لگاتے ہیں. اب مجرم وہ بھی نہیں ہے کہ تصویر لگانا اپنی گناہ نہیں ہے, کیونکہ ایک ہوتی ہے ہاتھ کی تصویر یا کیمرے کی تصویر جو مطلب ہے کہ فوٹو جو کاپی ہوتی ہے, یہ تو جائز نہیں ہے. لیکن یہ عکسی تصویر, ڈیجیٹل فوٹو, آئینے میں ہم دیکھیں گے تو ہماری تصویر نظر آتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کیمرے میں یہ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں تو تصویر آ رہی ہے, لیکن یہ ابھی چلی جائے گی اب آف کریں گے تو. ہاں, اسی میں اگر آپ نے کوئی پرنٹ آؤٹ کیا کاغذ پر, یہ چھپی بھی آئی, تو یہ ناجائز ہے. تو یوں جو تصویر رکھتے ہیں تو وہ گناہگار اس کو ہم نہیں کہیں گے. البتہ بلا ضرورت تصویر ڈیجیٹل بھی نہ بنانا بہتر ہے, مستحب ہے کہ نہ بنائے, اولا ہے, بہتر. کیوں کہ علماء کا ایک طبقہ وہ اس کو حرام کہتا ہے, علماء کا ایک طبقہ جائز کہتا ہے. تو جب علماء میں, جو علماء متقی علماء, عاشقان رسول علماء, سنی علماء کی بات کر رہا ہوں, تو ان میں اختلاف ہے. اس میں تو اختلاف ہوتے ہوئے بچنا بہتر ہوتا ہے. کیا تو حرج نہیں ہے اگر آپ نے اس پر عمل کیا. ہم یہ مدنی چینل چلا رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, تو ہم ان علماء کو فالو کر رہے ہیں جن کا فتویٰ جواز کا نہیں, جائز ہونے کا. ہم گناہگار نہیں ہیں, لیکن جہاں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بچنا بہتر ہے, افضل ہے, بہتر ہے کہ بچنا چاہیے. خام خواہ یہ تھکا ٹھک جو بنا رہے ہوتے ہیں نا, وائرل کر رہے, تو بلا وجہ تصویریں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ اس سے بچنا بہتر. اس طرح ڈی پی پر بھی لگانے سے بچنا بہتر ہے. اب ہو سکتا ہے اس نیت سے بچت ہو جاتی ہو کہ تصویر جو ہے اس سے وہ ڈھونڈنے والے کو آسانی ہو جائے, میری تصویر دیکھ کر فوراً یہ اس کو میں پتہ نہیں یہ نیت ہو سکتی نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو مطلب یہ ڈھونڈنے جو ٹکا ٹکی ڈھونڈ لیتے لوگ, یہ بھی مطلب طریقے ہیں اس کے ڈھونڈنے کے. تو اب یہ کہ میری تصویریں اپنی ڈی پی پر لوگ لگاتے ہیں, میں نے کبھی نہیں لگائی اپنی ڈی پی پر اپنی تصویر یا کسی کی بھی تصویر, میں نے خود نہیں, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے لگوائی بھی ہو, لگانا تو آتا ہی نہیں, میں بس وہی کوئی نیکی کی دعوت ہو ابھی اپنے ذوق کے مطابق رمضان شریف کا. اچھا پھر کوئی مائک کے ساتھ لگاتا ہے اپنی تصویر, تو ابھی اللہ بہتر جانے جو بھی نیت ہو کہ میں بیان کیا کرتا ہوں, کوئی دعا کے انداز میں لگائے گا, کوئی تسبیح پکڑ کے لگائے گا, ہو سکتا ہے ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہوں, اس نے دن زبردستی کھینچ کھانچ کے لانا ہی پڑے گا, سمجھے, تو کھینچنے سے ہوگا نہیں مطلب. تو بہرحال بدگمانی نہ کی جائے کہ تسبیح دکھا رہا ہے ریا کر رہا ہے معاذ اللہ, لیکن یہ کہ یا تو تصویر ایسی ہو کہ جس سے کم لوگوں کا ذہن جو ہے نا وہ منتشر ہو, تاہم یہ کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے, ہر ایک کے بارے میں ہم اچھا گمان کریں کہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس اس کی اچھی نیت ہوگی, اور نہ لگائیں تو زیادہ اچھا ہے, ظاہر ہو تو ہی اچھا, کوئی نیکی کی دعوت دیں یا نیکی کی دعوت بدلتے رہیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ. کوئی حدیث پاک کم الفاظ والی لگا لی, دو چار دن کے بعد دوسری لگا لی, پھر تیسری لگا لی, تو اس طرح اس نیت سے کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, یہ بھی اچھا کام ہے.
اس طرح آپ نے ایک ذہن دیا تھا یاد رمضان کا, تو شاید یہ بھی یاد رمضان ہے کہ
جی جی
ماشاء اللہ
یاد رمضان, میں نے بھی وہی لگایا نا, میں بھول گیا کہ میں نے لگایا ہوا ہے, پرانا ہو گیا نا, یہ نیا ہوتا تو شاید یاد آ جاتا, لیکن یہ پھر وہی بات تصویر ہے تو جائز. اچھا میری تصویر جو لگاتے ہیں وہ خدا نہ خواستہ برکت کی نیت نہ کریں, کسی سے بھی عقیدت ہو اس کی تصویر لگانا برکت کی نیت نہ کریں, یہ برکت والی جب ہے ہی خلاف اولا اور بعضوں کے نزدیک تو حرام, تب پھر برکت کا تصور معدوم, پھر تصویر تصویر. پہلے جو پوجا پاٹھ میں تصویر اب بھی استعمال ہوتی ہے, تصویر پوجا پاٹھ میں, یہ غیر مسلم اب بھی تصویروں کو بھی پوجتے ہیں اور احترام سے رکھتے ہیں, تصویر پہلے جائز تھی. بعض انبیاء کرام کی تصویریں تابوت سکینہ میں موجود, یہ قرآنی واقعہ ہے اس تابوت سکینہ کا, تو اس میں موجود. تو بعد میں مطلب یہ کہ یہ احکام میں تغیر کی وجہ سے زمانے کے, جب اللہ پاک چاہتا تو وہ مطلب اس میں فرق فرماتا, اور اللہ پاک کو سب پتا کہ آگے کیا ہونا ہے, آگے کیا ہو رہا ہے سب پتا اس کو, ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پتا ہے, تو اس کی مشیت ہے. تو بعد میں یہ کہ لوگوں نے اپنے پہلے تو بزرگوں کی تصویریں رکھی احترام کے لیے, اور بعد میں اتنا احترام بڑھا ان کا کہ وہ حد سے گزر گیا اور ان کے آگے جھک گئے اور ان کی پوجا کرنے لگے, تو یوں مطلب تصویر پھر حرام کر دی گئی. اس طرح کی تفصیلات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کے حرام ہونے پر اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے, اس میں جو میں نے عرض کیا نا اس طرح کی باتیں اس میں ہیں, یہ بعد میں لوگوں نے اس کو پوجا کرنی شروع کر دی تو یہ منع کر دیا گیا تصویر سے. تو یہ ہم نے جو ڈیجیٹل تصویر کی بات کیا وہ تصویر تو اب بھی میں اس کو ناجائز ہی سمجھتا ہوں, جو اس کی فوٹو نکالنے کی اب بعض صورتیں جو مجبوریوں کی علماء نے اجازت نے دی ہیں وہ اس سے مستثنا ہے, وہ الگ ہے, تصویر کے بغیر کئی کام ایسے کیا اب نہیں ہو پا رہے, تو جہاں جہاں علماء نے اجازت دی ہے وہاں وہ تصویر جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج ہم بات کریں گے بکریوں سے متعلق, لیکن یہاں تو ایک بھی بکری نہیں ہے. اصل میں ہم جن صاحب سے آج بات کریں گے بکریوں سے متعلق ان کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں لیکن وہ کسی اور جگہ پر ہیں, تو آج ہم ریکارڈنگ کرنے آئے تھے تو وہ ہمیں صاحب مل گئے تھے. اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں نعیم بھائی سے. اچھا نعیم بھائی, مجھے پتہ لگا تھا کہ آپ نے 100 بکریاں پالی ہوئی ہیں اپنے کیٹل فارم میں, تو یہ 100 بکریاں پالنے کی کیا وجہ ہے, 101 نہیں اور 99 نہیں 100 بکریاں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟
اصل میں یہ ماشاءاللہ یہ بکریاں تو ہم نے جب سے یہ کام شروع کیا یہ ریوڑ ہمارے پاس ہے، ہمارے جو بڑے بھائی ہیں ان کسی عالم صاحب سے سنا انہوں نے کہ 100 بکری جو پالے گا وہ کبھی کم دست نہیں ہوگا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔
جب پالنا شروع کیا تھا آپ نے تو 1-2 سے اسٹارٹ کیا تھا یا 100 بکریوں ڈائریکٹ 100 بکریوں خرید دی؟
ہمیں ماشاءاللہ 20 سال ہو گئے، شروع میں تھا 13-14 تھی، پھر وہی بڑھتی گئی، پھر اب ہم نے جو اس کو یعنی کہ 3-4 سال سے ہم ماشاءاللہ ہماری کوانٹیٹی ہیوج ہو گئی ہے۔
اچھا یہ 100 بکریاں جو ہیں یہ آپ نے الگ رکھی ہوئی ہیں؟ بالکل،
یہ ابھی ہم نے ایک جگہ پہ 100 رکھی۔
وہ 100 بکریاں جو آپ نے رکھی وہ کس مقصد کے لیے؟
برکت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔
صرف برکت کے لیے؟ اچھا مطلب اس کو بیچیں گے نہیں آپ
بکریوں کو؟ تو نہیں، مگر یہ کہ اس کے بچے ہوں گے ان کی قربانی کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں۔
اچھا
جو مادہ ہوگی اس کو ہم نسل بڑھانے کے لیے رکھا۔
100 بکریوں میں سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تعداد بڑھ بھی جاتی ہے تو ہے نا، وہ تو پھر آپ 100 کر دیتے ہوں گے کہ الگ کر دیتے ہوں گے بکریاں بچے وغیرہ، لیکن اگر تعداد کم ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر آپ 100 کی تعداد کیسے پوری کرتے ہیں؟ اس کو بچوں کو شامل کرتے ہیں یا دوسری بکریاں خرید کے؟
اگر موجود ہوتے ہیں بچے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ گھاس کھا رہے ہیں تو ان سے کوانٹیٹی بھی پوری کر سکتے ہیں، پرچیز بھی کر لیتے ہیں۔
شیخ آپ نے سنی نہیں بھائی کی باتیں، پلیز ایک تو یہ بتائیے کہ جو انہوں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ 100 بکریاں بیک وقت رکھیں تو یہ بہت ہی کار ثواب کا کام ہے اور خیر و برکت کا کام ہے، اور اس میں سے نہ ایک بکری زیادہ نہ ایک بکری کم، یہ تمام باتیں جو انہوں نے کہی اب آپ ہی بتائیے پلیز کہ کیا ہے حقیقت اور کیا افسانہ؟
بکریوں کو پالنا مطلقاً بکریوں کے تعلق سے تو ہے روایتیں، ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی ام ہانی سے فرمایا تم بکریاں پالو اس لیے کہ ان میں برکت ہے۔ یہاں 100 کا فگر نہیں ہے، مطلقاً ہے کہ بکریاں پالو۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گھر میں ایک بکری ایک برکت ہے، دو بکریاں دو برکتیں، تین بکریاں زیادہ برکت ہیں۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں یعنی جس قدر بکریاں زیادہ ہوں گی اسی قدر برکت زیادہ ہوگی، کیونکہ بکریوں میں برکت ہے، اسی طرح اس کے دودھ اور افزائش نسل کی صورت میں منافع پروفٹ بھی ہیں، تو جس قدر بکریاں زیادہ ہوں گی تو اسی قدر یہ فائدے بھی زیادہ حاصل ہو سکیں گے، اور برکت کی ایک شرح یہ بھی ہے کہ ان کی نسل تیزی سے بڑھتی ہے۔ لقیت بن صبورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بنی منتفق کا نمائندہ تھا، یا کہا میں اس وفد میں شامل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما نہیں تھے بلکہ گھر پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ موجود تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے خزیرہ ایک قسم کی ڈش ہے وہ بنانے کا حکم دیا، وہ ہمارے لیے تیار کر دیا گیا اور ہمارے لیے ایک بڑی پلیٹ میں لایا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یعنی پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے کچھ کھایا؟ ہم نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت لقیت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک چرواہا بکریاں لے کر باڑے کی طرف چلا، اس کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا جو چلا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چروائے کیا پیدا ہوا ہے، یعنی نر ہے یا مادہ؟ اس نے کہا مادہ، نے بکرا نہیں بلکہ بکری پیدا ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے میں ہمارے لیے ایک بکری ذبح کر کے لا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اس کو ہم نے محض تمہارے لیے ذبح کیا، بلکہ بات یہ کہ ہمارے پاس 100 بکریاں ہیں جسے ہم بڑھانا نہیں چاہتے، اس لیے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے بدلے ایک بکری ذبح کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ مزید بھی آگے پھر اور حدیث شریف میں اور معاملات کا بیان ہے، تو یوں 100 بکریوں کا اس میں تذکرہ تو ہے, اور یہ حدیث پاک جو ہے سنن ابی داود جلد اول پیج نمبر 135 حدیث نمبر 142. اس حدیث پاک کی شرح میں سنن ابی داود لی ابن رسلان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لنا غنم مئہ یعنی ہمارے پاس 100 بکریاں ہیں کی وضاحت میں فرمایا کہ اس میں بکریوں کو جمع کرنا, ان کو پالنا اور ان سے برکت حاصل کرنے کا جواز ہے. شرح میں مطلب ان سے برکت حاصل کرنے کا جواز ہے. اب پھر برکت کے بھی مختلف معنی ہوتے ہیں, تو اضافہ ہو جاتا ہے چیز میں, یہ بھی برکت کہلاتی ہے. تو اب یہاں حدیث پاک میں کیا مراد ہے یہ وضاحت اس میں نہیں ہے. یہ 100 بکریوں کا تذکرہ ہے, کھلے لفظوں میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس میں برکت بھی ہے. سو کیا عدد پورا کرنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے مرشدی, اللہ پاک آپ کی بے حساب بخشش فرمائے. سوال یہ ہے کہ خواتین اپنے ناک اور کان چھدواتی ہیں تو یہ کن کی سنت ہے؟ اور یا سیدی ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی خاتون ایسی نہ ہو جو کان اور ناک چھیڑ سکے تو کسی ڈاکٹر سے یہ کام کروا سکتی ہیں؟ اور اگر بالفرض کوئی اسلامی بہن اپنے ناک اور کان نہ ہی چھدوائے تو کیا وہ گناہگار کہلائے گی؟
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدتنا سارا اور حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ عنہما میں کوئی چپ کلش شکر رنجی کوئی وہ جس کو تو میں بھی بولتے ہیں ہو گئی. حضرت سیدتنا سارا رضی اللہ عنہا نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو ملا تو میں حاجرہ کا کوئی عضو کاٹوں گی, بدن کا کوئی پارٹ کاٹوں گی. یہ انہوں نے قسم کھا لی. اب یہ اللہ کے یہ مقبول بندیاں تھیں, اللہ پاک نے دیکھو کس طرح لاج رکھی ان کی. اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان میں صلح کروا دیجئے. یہ دونوں کیوں بیویاں تھیں آپ کی. تو حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی ما حیلت و یمینی, میری قسم کا ہیلا کیا ہے, قسم تو کھا ڈالی ہے میں نے. تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ بی بی سارا کو حکم دو کہ وہ بی بی حاجرہ کے کان چھید دیں, یہی عضو کاٹنے کا نا کہ ہیلا ہو جائے گا اس کا. تو اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا. تو کان چھدوانا عورتوں کے لیے بالکل جائز ہے, کان چھدوانا, اور مرد نہ چھدوائے. مرد کے لیے بالی پہننا اس طرح یہ جائز نہیں ہے, یہ عورت کی نقل ہے. ہاں عورتیں بے شک چھدوائیں. اب اگر کوئی عورت کان چھیدنے والی نہیں ملتی تو مرد سے کان چھدوانا غیر مرد سے, کوئی بھائی ہے شوہر ہے وہ بھلے چھید دے اگر جانتا ہے, تو غیر مرد سے نہیں چھدوا سکتے, یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ وہ ہاتھ لگانا پڑے گا نا, کان پر ہاتھ لگائے گا, بے پردگی ہوگی وغیرہ, تو اس سے تو نہ چھدوایا جائے. اور چھدوانا کوئی فرض و واجب بھی نہیں ہے نا. بچی ہو 2-4 سال کی, اس کو اگر غیر مرد نے اس کا چھید دیا کان تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس وقت کان میں بالیاں پہننے کے تعلق سے جو ذکر ہو رہا ہے مردوں کا, تو میں یہی درخواست کروں گا میرے سنت کی بارگاہ میں کہ اس پر ایسا کلام ہو, کیونکہ یہ ایسا فیشن بن گیا ہے کہ کہہ سکتے کہ شاید بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اور ٹھیک ٹھاک بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور شاید ایسا لگتا ہے کہ مردوں کو یا تو اس کا علم نہیں ہے یا کیا بات ہے کہ یہ اس کی شرعی حیثیت کے تعلق سے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی آپ کی طرف سے پیاری سی بات آ جائے کہ جنہوں نے پہنا ہوا ہے آج کل کو ایسا ان کو ویڈیو کلپ سننے کو مل جائے, یہ اتار دیں اور ان کے متعلق کیا حکم ہوگا تاکہ درست بات پتہ چلے گی. تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن تک بات پہنچ جاتی ہے تو وہ ماشاءاللہ عمل بھی کر لیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ ہو جائے کہ یہ کان میں بعد, اب تو کہ ناک میں بھی ڈالنے والوں کی تعداد نظر آ جاتی ہے کہ ناک میں بھی اس طرح کی یہ چیزیں ڈال لیتے ہیں. اللہ خیر فرمائے. میں چاہوں گا کہ کچھ اس پر اس طرح کے مدنی پھول بھی اور مزید مل جائیں کہ یہ اتار دی جائے نا, اللہ کرے.
الافتہ اہل سنت کی طرف سے زینت کے شرعی احکام پیج نمبر 63 ناک اور کان چھدوانا عورتوں کے لیے جائز، ناک اور کان میں سوراخ کروانا عورتوں کے لیے جائز اور مردوں کے لیے ناجائز، کیونکہ ناک اور کان چھدوانے میں عورتوں کے لیے زینت ہے جبکہ مردوں کے لیے زینت نہیں، لہذا مردوں کا ناک اور کان چھدوانا عورتوں سے مشابہت ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے مردوں کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت کریں، یعنی عورتوں کی نقل کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت یعنی نقل کریں۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بالیاں لٹکانے کے لیے کان کو چھیدنا عورتوں کی زینت ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ حضرت مفتی محمد وقار الدین رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ مردوں کا کان میں بالی پہننا کیسا ہے، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، مردوں کا ناک کان یا پاؤں کسی جگہ زیور پہننا حرام ہے، حدیث میں اس فعل پر لعنت آئی ہے۔ تو یہ مرد جو بالیاں آج کل فیشن کے طور پر پہننے لگے ہیں اس پر توجہ فرمائیں اور اللہ پاک کے جناب میں توبہ کریں اور آئندہ اسی غلطی نہ کریں۔ اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا، ہمت کریں توبہ کریں اور اس کو مطلب اتار کے، اگر سونا ہے تو اتار کے اس کو، اگر یہ مرد ہی پہنا کرتے ہیں تو پھر توڑ کے اس کو پچکا کے سونے میں بیچ دیں، اور عورتیں بھی پہنتی ہیں تو پھر تو یعنی وہی بالی، عورتیں بھی پہنتی ہیں تو پھر صحیح سالم بھی اگر بیچ دیں تو ٹھیک ہے، یا بہن کو دے دیں، بچوں کی امی کو دے دیں گفٹ، چاندی بھی اگر پہنی ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کسی اور میٹل کی پہنی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ آرٹیفیشل بھی عورتیں پہن رہی ہوتی ہیں، بلکہ اب تو آرٹیفیشل شاید زیادہ ہی چل رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہمارے خصوصی اسلامی بھائی بھی الحمدللہ اہتمام کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، تو ایک خصوصی اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ عمومی اسلامی بھائی بھی آپ سے سوال کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا سوال یہ ہے،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ، بارش کا پانی بطور علاج کیسے استعمال کریں؟
حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے، صحت کا طلبگار ہو، تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکاوی میں لکھے اور بارش کے پانی سے دھوئے، اپنی بیوی سے اس کے مہر میں سے ایک درہم اس کی خوشی سے لے، اس کا شہد خرید کر پیئے کہ بے شک شفا ہے۔ ایک طبیب کا کہنا ہے، میں نے کئی مریضوں کو مختلف بیماریوں میں شہد اور بارش کا پانی دیا ہے، اسے دیگر نسخوں سے بڑھ کر نفع بخش پایا ہے۔ ویسے اس کے نیچے لکھا نوٹ، ہر علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کیجئے، اور مطلقاً بارش کا پانی جو ہے نا، ویسے ہی نا بارش کا پانی یہ بھی برکت والا ہے، حصول برکت کے لیے بارش میں کبھی کبھی یاد آتا تو میں تو یوں ہاتھ ڈال کے برکت کے لیے ملتا ہوں، کہ یہ آیت ہے اس میں قرآنی، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ پھر اس میں مزید تفصیل ہے وہ کیا کیا اس بارش کے پانی سے ہوتا ہے، جیسے باغات اور کاٹا جانے والا اناج اگایا اور کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کے گچھے اوپر نیچے تہے لگے ہوئے ہیں، بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہوگا۔ اس کی تفسیر سیدات الجنان میں یہ تفسیر ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تیسری دلیل بیان کی جا رہی ہے، وہ آگے سے کنٹینیو ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ کہ ہم نے آسمان سے بارش کا پانی اتارا جس سے ہر چیز کی زندگی بھی ہے اور بہت خیر و برکت بھی، اور آگے وہ یہ جو میں نے کچھ بیان کیا۔ برکت والا پانی، یہ قرآن کریم میں کہا گیا، یہ برکت لے کر کر لیتا ہوں۔ کبھی کبھی جب توجہ جاتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو کئی بار ایسا کیا ہے میں نے الحمدللہ، اللہ اس کی برکت سے جہنم کی آگ سے میرے چہرے کو بچا لے۔ جب پروردگار رحیم و کریم میرے چہرے کو آگ سے بچائے گا تو سارے بدن کو بچا لے گا اپنے کرم سے۔ اچھا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد جو ہے نا، اس میں شوہر کے لیے علاج لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے مہر کی رقم، اور وہ بھی اس کی اجازت سے لینی ہے، بل جبر تو لینی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ اس کے لیے شوہر کے لیے لکھا ہے، سب کے لیے نہیں لکھا، نہ اس کی کچھ شرح پڑھی ہے میں نے کہ سب کے لیے یہی عمل ہے، اللہ بہتر جانے۔
ماشاءاللہ آپ نے اتنا پیارا نسخہ عطا فرمایا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام بھائی سوال کرتے ہوئے آپ سے کافی خوش محسوس ہو رہے تھے، تو کیا مدنی فیس لینا چاہیں گے حضور آپ ان سے؟
یہ خود کیا دینے کے لیے تیار ہے؟
یہ انہوں نے کہا ہے کہ بس وہ کیا پیش کروں مرشد، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔
یہ کہہ رہے یا کہلوائے جا رہے؟
یوسف باپو کا جو شعر تھا وہ انہیں ترجمانی عرض کر رہا تھا،
خود ہی عرض، یہ ارشاد فرما رہے
جو یوسف باپو نے شعر ابھی پڑھا وہ انہیں عرض کر رہا تھا، میں ترجمانی۔
اچھا، آپ کر رہے تھے؟
جی جی،
انہوں نے ابھی تک
اس دوران یہ اپنی نیت کا اظہار کر رہے تھے کہ میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ الکریم ایک مٹھی داڑھی سجاؤں گا، آپ برکت کی دعا فرما دیں۔
یہ پورا وہ بن گیا نا حساب کتاب، تو توبہ بھی کر لیں، ماشاءاللہ اچھی نیت ہے، توبہ کر لیں اور ایک مٹھی داڑھی اب سجانی ہے۔ لوگ چاہے مذاق اڑائیں، کچھ بھی کریں، کیونکہ ایک بیچارے جو ڈیف ہوتے ہیں، یہ ایک دبا کچلا طبقہ ہے، یہ دکھیارے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لوگ چھیڑتے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بیچاروں کو، گھر میں بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کا الٹ ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات، تو ان کے لیے داڑھی رکھنا، امامہ شریف باندھنا، یہ تھوڑا ان کے لیے آزمائش زیادہ ہوتی ہوگی۔ پھر یہ غریب بولتے بھی زیادہ ہوتے ہیں، آپ بولتے ڈیف ہوتے بولتے کیسے، آپ بہت بولتے ہیں، آہ آہ کر کے وہ بولیں گے، مذاق مسکریاں کریں گے، تو یوں بھی تھوڑا وہ ایک تعداد ہے ان میں، تو یوں یہ پھنس جاتے ہیں۔ تو اگر یہ ان میں خاموش طبیعت بھی ہوتے ہوں گے، سیریس بھی ہوتے ہوں گے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہ اگر سیریس رہیں گے نا تو داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں، امامہ بھی شریف، امامہ شریف بھی آ سکتا ہے، زلفے بھی آ سکتی ہیں، اور دعوت اسلامی کا کام، بیان، یہ وہ، یہ سب کر سکتے ہیں۔ اور ان کو اگر یہ مدنی، یہ علاقائی دورہ ورہ نیکی کی دعوت کے لیے کسی کی دکان پہ جا کے کھڑے ہو کر نیکی کی دعوت دیں نا، ساتھ میں اپنا وہ عمومی اسلامی بھائی بھی ہوں، مطلب ہوتے ہی ہیں، تو اس طرح یہ دیں تو ان کا اثر زیادہ پڑے گا۔ ذرا نابینا بھی جائیں تو ان کا اثر بہت پڑے گا کہ دیکھو نابینا ہو کر یہ آپ کو دعوت دینے آئے، آپ تو آنکھ والے ہیں، اللہ کا شکر ہے، شکرانے میں چلیں، ماشاءاللہ، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کا سفر تو ان سے لے ہی لو یار۔
ابھی انشاءاللہ الکریم میں 12 دن کے مدنی قافلے میں جا رہا ہوں، ہر ماہ کی بھی انشاءاللہ نیت ہے 3 دن مدنی قافلے،
انشاءاللہ الکریم، مرحبا، اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام،
کیسے ہیں فواز بھائی؟ خیریت سے ہیں؟
اللہ کا شکر ہے،
ماشاءاللہ ہیں، جی جی اللہ۔
اور طبیعت صحت کیسی ہے؟
جی اللہ کا بڑا کرم، آپ سنائیں، ماشاءاللہ کیسا چل رہا ہے کام وغیرہ؟
مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کسی نے بندش کروا دی ہے کاروبار کی۔
چلیں اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کروں، اپنا فواز بھائی، عروج و زوال جو ہے نا یہ کام کا حصہ ہے، نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں، یعنی اتار چڑھاؤ، کبھی کے دن بھلے تو کبھی کے راتیں بھلے۔ چلے میں بندش کا توڑ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے آپ کی بندش کا توڑ ہو جائے گا۔ اس طرح کریں گے آپ کہ نماز فجر ادا کریں با جماعت، نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ اپنے آفس آئیں۔ اچھا، جو اب آپ کا مین گیٹ ہے نا، مین گیٹ کے باہر آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اب آپ مین گیٹ پر دم کر دیں۔ اچھا، اب دم کرنے کے بعد اب 5 قدم پیچھے ہٹیں گے، अच्छा, 5 कदम पीछे हटने के बाद अब आपके जो जूते चप्पल हैं ना, तो उनको आपस में आपने झाड़ने। अच्छा, इसमें ये एहतियात कीजिएगा कि जूते चप्पल जो भी हो ना, तो उसके जो सोल हैं वो लेदर के होने चाहिए। अच्छा, वो अब झाड़ने के बाद मेन गेट से आप अपने ऑफिस में दाखिल हो जाएं, और ऑफिस में दाखिल होने के बाद अब आप लोबान की धुनी दे दें पूरे ऑफिस में। जो भी आपकी कारोबार की जगह है ना, पूरी जगह पर आप लोबान की धुनी दें। आप देखें इंशाअल्लाहुल करीम इस अमल की बरकत से बंदिश का तोड़ हो जाएगा। अच्छा, और ये जो आपको बताया गया आप इसके मुताबिक अमल करें अपने ऑफिस में, आप देखें माशाल्लाह बंदिश का तोड़ हो जाएगा, कारोबार में बरकत वसात और कुशादगी माशाल्लाह होती रहेगी।
मैं बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया। अच्छा जुनैद भाई, आपने मुझे बंदिश का तोड़ तो करके दिखा दिया, अब ज़रा मुझे ये बताएं जो मेरे दिमाग में सवाल पैदा हो रहा है, ये बंदिश और ये जादू में क्या फ़र्क है?
चले आए, इसका जवाब हम मालूम करते हैं अमीर अहले सुन्नत से। अमीर अहले सुन्नत दामत बख़ादमुल आलिया क्या फरमाते हैं इस हवाले से कि जादू और बंदिश इन दोनों में क्या फ़र्क है?
जादू और चीज है, बंदिश और। जादू तो बाज लोग ने कि इसके मखसूस लोग होते जो ये करते हैं, और वो गंदा अमल है, जायज भी नहीं है। बंदिश, अब यह कि बहुत सारी बातों को बंदिश कह दिया जाता है जबकि वो भी एक्चुअली बंदिश ना होती हो, और जादू के जरिए भी बंदिश हो सकती है। अब जैसे कि किसी हसद करने वाले की नजर लग जाए, ये सख्त बंदिश इससे हो जाती है। किसी के कारोबार पर किसी हसद की जो जेलेसी, इसकी वजह से उसकी नजर लग गई ना, तो इसका कारोबार में नुकसान या कारोबार ना चलना वगैरह वगैरह ये होता है। इसी तरह बारहा ऐसा भी होता है कि अपने गुनाहों की वजह से, कई गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से कारोबार पर, अपने घर के मामलात पर इसके असरात मुरतब होते हैं, और इसको भी मतलब ये बंदिश का नाम दे दिया जाता है। तो यूं मतलब ये कि अगर इंसान एक अमल करे, गुनाहों से खुद को बचाए, सच्ची तौबा करे, तो इससे भी इंशाल्लाह ये बंदिशें जो है वो दूर होंगी। अलबत्ता बाज बंदिशें जो नजर के ताल्लुक से, जैसे मैंने अर्ज किया, तो फिर उसका वो इलाज भी करना होगा कि उसका कोई तोड़ हो जाए। जैसे भी एक तोड़ का तरीका आपने सवाल से कबल देखा, ये भी एक तोड़ है, तो इस तरह तोड़ भी किया जाए, लेकिन असल जो है ना वो अपनी इसलाह कर ले आदमी, कि अपने गुनाहों की वजह से भी नौसतें आती हैं, और बंदिशों जैसा एक्चुअली वो बंदिश नहीं होती, लेकिन ऐसा लगता है कि बंदिश है। अब जो बाबा जी होते हैं वो मतलब वो सिर्फ जाहिर है यही कह देंगे कि ये बंदिश है। अब इनको भी बाजों का तो सही तरीक़ेकार बंदिश का या सही मानों में बंदिश क्या है इसकी मालूमात होना ये जरूरी नहीं है। ये हो सकता है बाजों का अंधेरे में तीर भी मार देते होंगे कि ये बंदिश है, और हकीकत में वो बंदिश ना होती हो। तो अल्लाह पाक बस आफियत नसीब फरमाए और रहमत की नजर फरमाए, और शैतान ने जो हमारी बंदिश कर रखी है ना, गुनाह करवा रहा है, वो बंदिश जो है वो खुल जाए, और हम अल्लाह करें बस नेक बंदे बन जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
सैयदी, सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल है कि शोहर अपनी बीवी से कहे कि तुमने जो काम भी करना है मेरे वालदैन से पूछ कर करना है, यानी अगर आप कहीं जाएं भी तो मेरे वालिद से पूछ कर जाना है, वालदैन से पूछ कर जाना है, तो इस पर बीवी अपने शोहर से लड़े कि मुझ पर तो उनकी इताअत लाजिम नहीं है, इस सूरत में क्या किया जाए?
शोहर के वालिदैन की इताअत, अब शोहर की इताअत हो गई ना, शोहर ने कहा कि ऐसा करना है तुमको, तो अब ये कि जाना है कहीं, तो क्या वो कायम मकाम हो सकते हैं?
इस तरह की बातों में असल मकसूद तो मशरूत इजाजत होती है।
मशरूत इजाजत यानी कि वो शरीयत के मुताबिक है, जो काम शोहर भी अगर हुक्म कर रहा है, और बात अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है कि पर्दा नहीं करना है, तो यहाँ शोहर की इताअत नहीं की जाएगी, नहीं मानी जाएगी कि अल्लाह रसूल ने पर्दे का हुक्म दिया है। अब शोहर कहता है कि नहीं पर्दा नहीं करना है, तो यहाँ बात शोहर की नहीं मानी जाएगी। इसी तरह और कई बातें, تو اسی طرح ماں باپ بھی اگر شوہر کے کہہ رہے ہیں اور کوئی غلط جگہ پر بھیج رہے ہیں تو پھر یہ کہ نہ ماں باپ کی ماننی ہے نہ شوہر کی ماننی ہے، جبکہ حقیقت میں شریعت کے مطابق وہ جگہ درست نہیں ہے، غلط ہے، تو اس پر تو کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی۔ مگر یہ گھروں کے ماحول بڑے عجیب و غریب غریب و عجیب ہوتے ہیں، ہم تو صرف یہ نسخہ ہی بتا سکتے ہیں بس۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، گھر امن کے گہوارے بن جائے، ورنہ فسادات، جھگڑے اور پھر حکم شریعت کی مخالفت، بعض اوقات تو پتہ نہیں کیا کیا بک دیتے ہوں گے۔ اللہ پاک ایمان ہم سب کا سلامت رکھے۔
ایسے شوہروں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جو بات بات پر اس طرح، یعنی ان چیزوں پر یا عام نارمل کاموں پر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ نے میرے والدین سے نہیں پوچھا تو پھر آپ یہ کام نہیں کریں گے؟ بعض گھریلو عام بھی کام ہوتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیے؟ یعنی یہ شوہر اس طرح کی پابندیاں بیوی پر لگائے تو اس سے کیا گھر کا ماحول کچھ بہتر ہوگا یا نقصان ہوگا؟
اس طرح کی پابندیاں شاید یا تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے یا پھر ماں باپ کا مطالبہ ہوتا ہوگا کہ یہ ہمارے تابع رہے، تو شوہر یوں ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ مجبور ہو جاتا ہوگا، تو ایسا بہرحال کیا تو نہ جائے کہ اس طرح کیا وہ ان کے شوہر کا بھی نقصان ہے، ان کے ماں باپ کا بھی نقصان ہے کہ اس کو نفرت ہو جائے گی عورت کو کہ یار میں نے شادی تو اس سے کی ہے اور فرما بازار اس کے باپ کی کروں، یہ میرا کیا لگتا ہے؟ یہ شیطان اس کو اور وسوسے ڈالے گا، نفس اس کو مخالفت پر یا وہ نافرمانیوں پر ابھارے گا، نتیجتاً گھر چلانے میں وہ رکاوٹیں کھڑی ہوگی۔ تو یوں ماں باپ کا بھی ذہن بنایا جائے کہ وہ مطلب ایسا نہ کریں، اور بیوی کا بھی ذہن بنایا جائے کہ ماں باپ جب کہیں نہ کچھ تو ان کا مان رکھ لیا کرو، اس میں میرے بھی دل کی خوشی ہے، ان کا بھی دل خوش ہوگا، کسی اور مسلمان کا بھی دل خوش کرنا ثواب ہے، تو میرے ماں باپ کا دل خوش کرنا تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، کہ میری بھی تو یہ خواہش ہے نا، کہ اور اس میں میری بھی۔ اس طرح حکمت عملی کے ساتھ نرمی سے مل جل کر گھر چلانا چاہیے، بائی آرڈر کچھ بھی نہیں ہوتا، بائی آرڈر زیادہ چلتا نہیں ہے کام، ایک دو بار چل جائے گا پھر وہ آرڈر کا جو نا پاؤڈر نکل جاتا ہے، خوشبو اڑ جاتی ہے، ریکویسٹ یہ چلتی رہتی ہے، اس کی یعنی لاسٹنگ ہے اس میں، اور ریکویسٹ کرنے سے سامنے والے کے دل میں محبت بڑھتی ہے، آرڈر کرنے سے آمیرانہ جو انداز ہوتا ہے نا اس سے محبت نہیں بڑھے گی، میں کہتا ہوں نا کرنا ہے تو وہ مطلب یعنی کہ یس سر کرے گا بندہ، مجبوری ہے، پھر وہ کبھی نہ کبھی وہ بندہ جو وہ صاحب شر بن جائے گا، جس کو ابھی تک سر کہہ رہا تھا نا اس کے لیے شر ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے جو جتنے بوس ہوتے ہیں سیٹھ لوگ اور اس افسران ہوتے ہیں، یہ مہربانی کر کے اپنے مطلب احتیاط کے ساتھ ہی چلے، ہر بات میں کہتا ہوں یہ کر لو، استاد بھی یہ کہے گا میں یہ کہتا ہوں کر لو، پیر صاحب کہیں گے اپنے مرید کو میں جو کہتا ہوں یہ کر لو، کب تک نہیں چلے گا، مرید بھی بھاگ جائے گا، شاگرد بھی دور ہو جائے گا، بیٹا بھی باغی ہو کر کہیں اور کچھ نہ کر دے۔ تو اس لیے مطلب انداز ایک بزرگ کا تو پڑا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو بھی حکم نہیں کرتے تھے کہ کہیں بیچارہ نافرمانی کے جرم میں نہ پڑ جائے، وہ جو بھی کہتے تھے مشورتاً کہتے تھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد۔ سیدی فہد حسین بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں رکوع سے اٹھتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کی جگہ اللہ اکبر کہہ دے، سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا، تو کیا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا؟
سنت چھوٹے گی، تسمیع و تحمید، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یا رب لک الحمد، ربنا اللہم ربنا ولک الحمد وغیرہ، یہ سنتوں میں آئیں گے، یہ سنتیں چھوٹیں گے نا نماز میں، کوئی یعنی چونکہ واجب نہیں چھوٹا تو اس لیے وہ واجب بھی جان بوجھ کر چھوڑے تو نماز واجب ہونے یادہ ہوتی ہے، یعنی ریپیٹ کرنا اس کا واجب ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے یہاں، تو سنت چھوٹی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایک سوال یہ آیا ہے کہ عورتیں اگر گھر سے باہر ہوں اور کوئی نماز بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ پردے میں رہ کر نماز پڑھ سکیں، تو کیا نقاب پہن کر اس صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
عورتوں کو اگر نامحرموں کا مطلب یعنی کہ آنا جانا ہے تو اس وقت یہ نقاب چہرے پر رکھ کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے، اسی پر سجدہ بھی کر سکتی ہے، بے پردگی سے بچنا ہے۔
اشرف بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ صدقہ دینے کا یہ طریقہ کیسا ہے کہ رات کو کچا گوشت پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر وہ پانی گھر میں جگہ پر مختلف جگہوں پر چھڑکیں اور وہ جو گوشت ہے وہ چیل کووں کو کھلا دیں، تو ایسا کرنا کیسا؟
چیل کووں کو کھلانا تو ہمارے اسلام میں تو نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہوتا ہی ہے۔ تو یوں یہ مطلب اگر کھلانا ہے تو کسی یہاں غریب بھوکوں مر رہے اور چیل کووں کی دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ تو ویسے چیل کوے تو لوٹے رہے ہوتے ہیں، چھینتے، تو ان ڈاکوؤں کو کیا کھلانا تھا؟ خیر بارہ لے کے یہ بھگو کر کسی غریب کو دے دیں، یہ طریقہ بھی کہیں پڑا نہیں ہے۔ گوشت کسی غریب کو دینا تو دے دیں، وہ بھگونا تو بھگو لے گا، وہ پکانا ہوگا تو پکا لے گا، سینکنا ہوگا تو سینک لے گا، باربیکیو کر لے گا، جو چاہے کرے۔
ایک سوال یہ آیا ہے کہ ملائکہ نام رکھنا کیسا ہے؟
اصل ملائکہ بذات خود نام نہیں ہے، یہ کامن ناؤن ہے، جیسے جبریل نام رکھنا، میکائل نام رکھنا، یہ فرشتوں کے نام ہے، یہ تو منع ہے۔ اب خود ملائکہ کہنا، بہرحال ملائکہ نام بھی نہ رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
لڑکوں کا گلے میں چاندی کی چین پہننا کیسا؟
ناجائز ہے، گناہ ہے، اتار دیجئے فوراً اور توبہ بھی کیجئے۔
اس میں بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جس طرح مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے تو چاندی کی ساری چیزیں مطلقاً جائز ہو گئیں، تو اس بارے میں کیا فرمائیں؟
چاندی کی انگوٹھی بھی مطلقاً تھوڑی جائز ہے
جی،
ہر طرح کی جائز تھوڑی ہے۔ 4 گرام آشاریہ یعنی پوائنٹ
جی
374 ملی گرام سے کم چاندی کی ایک انگوٹھی، اس میں ایک نگ ہونا ضروری ہے، اسٹون یہ ضروری ہے، ایک سے زیادہ اسٹون ڈال دیے تو بھی ناجائز، ایک بھی اسٹون نہیں ڈالا، ایک بھی نگینہ نہیں ڈالا تب بھی ناجائز۔ وہ چاندی کا چھلا رنگ اس میں اسٹون نہیں ہے، یہ بھی ناجائز۔ اس طرح چاندی میں بھی قیودات ہیں، یعنی کہ اس کی بھی صورت ہے پہننے کی، ہر صورت میں جائز نہیں۔ تو چین کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، رنگ سے، چاندی کی ہو سونے کی ہو یہ بھی حرام، چاندی کی بھی حرام، اور میٹل جو کوئی سا بھی میٹل ہو اس کی بھی جائز نہیں ہے انگور یہ چین، یہ اتار کے توبہ کرنی ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.